السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ اس وقت پاکستان میں رات کی 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2 بج رہے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں خبروں سے۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
کے وزیراعظم نواز شریف اور تمام سارک ملکوں کے رہنماؤں سے بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کی الگ الگ ملاقات۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور سامعین، آپ نے جنوبی ایشیا سے خبر ملاحظہ کی، اب پاکستان سے۔
نواز شریف کی بھارتی ہم منصب سے ملاقات نئے دور کا آغاز ثابت ہو سکتی ہے۔ عمومی عوامی رائے، ترقی کا ہدف خطے میں امن کے بغیر ممکن نہیں، نواز شریف۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
عالمی خبروں میں، وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ صدر براک اوباما سن 2014 کے اختتام پر افغانستان میں جنگی آپریشنز مکمل ہونے پر 9,800 امریکی فوجی رکھنے پر غور کر رہے ہیں۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے پاکستانی ہم منصب نواز شریف پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے ملک میں دہشت گردی کا خاتمہ کریں۔ نئی دہلی میں اپنے وزیر اعظم بننے کے پہلے دن مسٹر مودی اور وزیر اعظم نواز شریف کے درمیان بات چیت ہوئی، جس کے بعد نواز شریف نے اخباری نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ ہم دونوں نے اتفاق کیا ہے کہ ہماری یہ ملاقات دونوں ملکوں کے لیے تاریخی موقع ہونا چاہیے۔ دونوں وزراء اعظم تجارتی تعلقات معمول پر لانے پر بھی گفتگو کی۔ بھارت کی خارجہ سیکرٹری سجاتا سنگھ نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ مسٹر مودی نے دہشت گردی سے متعلق اپنے خدشات کا اظہار کیا اور پاکستان سے کہا کہ وہ اپنے ان وعدوں کو پورا کرے کہ وہ اپنے علاقوں اور ان علاقوں کو جہاں سے بھارت کے خلاف دہشت گردی ہوتی ہے انہیں محفوظ بنایا جائے۔ مزید تفصیلات سماعت فرمائیے نئی دہلی سے سہیل انجم کی اس رپورٹ میں۔
وزیر اعظم نریندر مودی نے پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف اور تمام سارک ملکوں کے رہنماؤں سے حیدرآباد ہاؤس میں الگ الگ ملاقات کی۔ نواز شریف سے ان کی ملاقات کا وقت 35 منٹ مقرر تھا، لیکن ان کی میٹنگ تقریباً 50 منٹ تک چلی۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال کیا۔ بعد کو دونوں ملکوں نے کہا کہ یہ ملاقات انتہائی خوشگوار، تعمیری اور مثبت ماحول میں ہوئی۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے اپنے ملک روانہ ہونے سے قبل میڈیا کے سامنے ایک بیان پڑھتے ہوئے نریندر مودی سے ملاقات کو ایک تاریخی موقع قرار دیا اور اس امید کا اظہار کیا کہ ہم باہمی رشتوں میں ایک نئے باب کا اضافہ کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کی حکومتوں کو عوام کی زبردست حمایت حاصل ہے، لہذا ہمیں آگے بڑھنا ہوگا اور امن کے لیے مل کر اور کھلے دماغ کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ نواز شریف نے کہا کہ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کو بتایا کہ دونوں ملکوں کا ایجنڈا ایک ہے اور قیام امن کے بغیر ترقی ممکن نہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کو پاکستان آنے کی دعوت دی تھی۔ نواز شریف نے مودی کو بھی پاکستان کے دورے کی دعوت دی، جو قبول کر لی گئی۔ نواز شریف نے مزید کہا کہ الزام اور جوابی الزام کا الٹا اثر ہوتا ہے، ہمیں اس سے بچنا ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ دونوں ملکوں کے مابین خارجہ سیکرٹری سطح کے مذاکرات جلد ہی شروع ہوں گے۔ اس ملاقات کے دوران دونوں ملکوں نے جنوری 2013 سے تعطل کے شکار دو طرفہ مذاکرات کو پھر سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ بھارت کی خارجہ سیکرٹری سجاتا سنگھ نے بتایا کہ دونوں ملکوں کے خارجہ سیکرٹری جلد ہی ملیں گے اور پھر دیکھا جائے گا کہ سلسلے کو کیسے آگے بڑھایا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک نیوز کانفرنس میں اس کی اطلاع دی۔ دونوں وزراء اعظم کی ملاقات کے بارے میں سجاتا سنگھ نے کہا کہ یہ بہت مثبت رہی اور دونوں نے ایک دوسرے کی تشویش کو دور کرنے کی کوشش کی۔
The meeting was very constructive. Both sides were trying to address each other's concerns. Let me put it that way.
وہ کہہ رہی تھیں کہ دونوں وزراء اعظم کی ملاقات بہت تعمیری انداز میں ہوئی، دونوں نے ایک دوسرے کی تشویش کو دور کرنے کی کوشش کی، ہم ایک دوسرے کی تشویش سے واقف ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ پرامن اور دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں۔
We want peaceful and friendly relations with Pakistan. However, for such relations to proceed, it is important that terror and violence is brought to an end.
خارجہ سیکرٹری کے مطابق ہم پاکستان کے ساتھ پرامن اور دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں، لیکن ایسے تعلقات کے قیام کے لیے دہشت گردی اور تشدد کا خاتمہ ضروری ہے۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف نے کہا کہ پاکستان بھی دہشت گردی سے متاثر ہے اور وہ ہر قیمت پر اس کا خاتمہ چاہتا ہے، اس سلسلے میں اس کی کوششیں جاری ہیں۔ سجاتا سنگھ نے بتایا کہ نریندر مودی نے پاکستان کے دورے کی نواز شریف کی دعوت قبول کر لی ہے، لیکن یہ دورہ کب ہوگا ابھی کچھ نہیں معلوم، ابھی اس کی تاریخ طے نہیں ہے۔ بھارت نے 26/11 کا مسئلہ بھی اٹھایا، جس پر پاکستان نے کہا کہ اس معاملے کے تمام ملزموں کے خلاف عدالتی کارروائی جاری ہے۔ इससे قبل نواز شریف نے کہا تھا کہ وہ امن کا پیغام لے کر دہلی آئے ہیں اور یہ کہ وہ دوستانہ تعلقات کے سلسلے کو وہاں سے دوبارہ شروع کرنا چاہتے ہیں جہاں 1999 میں اٹل بہاری واجپئی کے دور میں منقطع ہوا تھا۔ اس سے قبل نواز شریف لال قلعہ اور چاندنی چوک دیکھنے گئے۔ انہوں نے دہلی کی جامع مسجد کا بھی دورہ کیا اور شاہی امام مولانا سید احمد بخاری کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے صدر جمہوریہ پرنب مکھرجی سے بھی ملاقات کی اور سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کو بھی دیکھنے گئے جو کہ صاحب فراش ہیں۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف اور بھارت کے نو منتخب وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی دہلی میں ملاقات کی۔ دونوں وزرائے اعظم نے دو طرفہ تعلقات میں پیش رفت پر اتفاق کرتے ہوئے سیکرٹری خارجہ سطح کے رابطے بڑھانے پر رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ مبصرین و تجزیہ کار اسے خوش آئند ابتدا کہتے ہیں۔ رد عمل رپورٹ کے ساتھ اسلام آباد سے محمد اشتیاق۔
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کی اپنی بھارتی ہم منصب سے ملاقات کے بارے میں منگل کو دن بھر پاکستانی میڈیا میں خصوصی نشریات پیش کی گئیں۔ اس ملاقات کو عمومی طور پر سیاستدان، تجزیہ کار، سماجی حلقے اور عام لوگ دونوں ملکوں کے تعلقات کے لیے ایک اچھے آغاز سے تعبیر کر رہے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے بھی بھارت میں میڈیا کے سامنے پڑھے گئے اپنے تحریری بیان میں کہا کہ ان کے اس دورے کو بھارت میں اچھے جذبے کے طور پر دیکھا گیا۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنے بھارتی منصب سے ملاقات میں اس بات پر زور دیا کہ ترقی اور اقتصادی بحالی کا ہدف خطے میں امن و استحکام کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستانی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ان کی حکومت تمام مسائل پر بات چیت کے لیے تیار ہے۔ نواز شریف نے کہا کہ انہوں نے بھارتی وزیر اعظم سے ملاقات میں یہ نشاندہی بھی کی کہ دونوں ملکوں کے وزراء اعظم واضح مینڈیٹ کے ساتھ اپنے دور کا آغاز کر رہے ہیں۔
دس پرووائڈز اس دی اپورچونٹی اف میٹنگ دی ہوپس اینڈ ایسپریشنز اف آور پیپلز دیٹ وی ول سکسیڈ ان ٹرننگ اے نیو پیج ان آور ریلیشنز۔ دی 1.5 بلین پیپل اف دی ٹو کنٹریز وانٹ اس ٹو فوکس آن دیئر ویل بینگ۔
انہوں نے کہا کہ اس ملاقات نے ایک ایسا موقع فراہم کیا ہے کہ دونوں حکومتیں اپنے عوام کی امیدوں اور توقعات کے مطابق تعلقات میں ایک نئے باب کا آغاز کریں۔ نواز شریف نے کہا کہ دونوں ملکوں میں آباد 1.5 ارب لوگ ان سے یہ چاہتے ہیں کہ ان کی خوشحالی پر توجہ دی جائے۔ وفاقی دارالحکومت کی ایک مارکیٹ میں موجود عام شہریوں نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ خطے کی صورتحال اسی صورت بدل سکتی ہے جب جوہری صلاحیت رکھنے والے یہ دونوں ملک امن کے لیے مشترکہ کوششیں کریں۔
امن ہو یہ تو سب کی خواہش ہے، امن سے ان دونوں ملکوں کے جو بھی عوام ہیں ان کی زندگیاں وابستہ ہیں۔ یہ دونوں ملک جو ہیں وہ اٹامک پاور بھی ہیں، تو کسی وقت بھی اگر کوئی ایسی چنگاری بڑھتی ہے تو وہ نقصان تو دونوں طرف سے ہوگا، بہت زیادہ ہوگا۔
وہ نواز شریف صاحب کے بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ پرانی بات جتنی بھی ہو چکی ہے اس کو بولنا بھول دیں اور یہ کہ آگے کے بارے میں سوچیں کہ آگے اگر دہشت گردی پاکستان میں ہو رہی ہے یا انڈیا میں ہو رہی ہے تو اس کو کس طرح روکیں، اور یہ کہ اگر وہ انفارمیشن شیئر کریں، وہ جو دفاعی انفارمیشن، تو اس سے بھی کافی فائدہ ہو سکتا ہے دونوں ملکوں کو۔
باہر جو ہے یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ اکنامیکلی اچھا ہے، آج کل اچھا ہوتا جا رہا ہے، تو ہم اگر ان کے ساتھ اکنامیکلی صحیح ہو جائے تو اس کا افیکٹ جو ہے پازیٹیو افیکٹ پاکستان پہ بھی پڑے گا، پورے خطے پہ پڑے گا، یہاں پہ امن آئے گا، تو اس کی وجہ سے جو ہے یہاں پہ ترقی آئے گی، خوشی آئے گی۔
پاکستان اور بھارت کی تاریخ میں ایسا پہلی مرتبہ ہوا کہ نئی سیاسی قیادت کی تقریب حلبرداری میں پڑوسی ملک کے سربراہ حکومت نے شرکت کی ہو۔ اگرچہ اس ملاقات میں دو طرفہ تعلقات میں پیش رفت کے لیے کسی واضح حکمت عملی کا اعلان تو نہیں کیا گیا، تاہم دونوں ملکوں کے سیکرٹری خارجہ کے درمیان جلد رابطے پر اتفاق کیا گیا جس میں نواز شریف اور نریندر مودی کی ملاقات کی روشنی میں آگے بڑھنے کے لائحہ عمل پر بات چیت کی جائے گی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ سے پاکستان کے دورے پر گئے دل کے امراض کے ماہر ایک مہدی ڈاکٹر مہدی علی کو صوبہ پنجاب کے شہر چناب نگر میں نامعلوم افراد نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ احمدیہ جماعت کے افراد چناب نگر کو ربوا کہتے ہیں۔ اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے نے قتل کی تصدیق کرتے ہوئے ڈاکٹر مہدی علی کے اہل خانہ اور احباب سے تعزیت کی ہے۔ لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ۔
چناب نگر پولیس اسٹیشن کے انچارج نے بتایا ہے کہ اقلیتی فرقے جماعت احمدیہ سے تعلق رکھنے والے ایک ڈاکٹر مہدی علی کو چناب نگر ٹاؤن میں، جس کو احمدیہ جماعت کے لوگ ربوا کے نام سے پکارتے ہیں، پیر کو دو نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ تھانے میں درج ابتدائی رپورٹ کے مطابق دل کے امراض کے سرجن مہدی علی ہفتے کے روز امریکہ سے آئے تھے اور چناب نگر میں واقع امراض قلب کے اسپتال میں مقیم تھے۔ پیر کی صبح وہاں اپنے بزرگوں کے قبرستان کے باہر ان پر یہ حملہ ہوا، جس میں ان کے خاندان کے دیگر افراد محفوظ رہے مگر وہ خود موقع پر ہلاک ہو گئے۔ احمدیہ جماعت کے ایک ترجمان سلیم الدین نے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو میں اس واقعے کی یہ تفصیل بیان کی۔
یہ واقعہ یوں ہے کہ ڈاکٹر مہدی علی صاحب امریکہ سے یہاں امراض قلب کے چونکہ ماہر تھے، یہاں ربا میں یہاں تشریف لائے تھے دو دن پہلے۔ صبح نماز کے بعد وہ دعا کے لیے قبرستان بزرگوں کی مزار پہ گئے ہیں، ابھی وہاں قبرستان کے سامنے تھے تو کسی نے ان کو فائرنگ کر کے تو وہی موقع پہ شہید کر دیا۔ ان کے ساتھ ان کی فیملی بھی تھی، وہ سیف ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب کی وہیں پہ موقع پہ شہادت ہو گئی۔ کوئی ان کی دشمنی، کوئی پرسنل، کوئی ایسی بات تو سامنے نہیں تھی کہ کوئی بھی ہوگی۔
سلیم الدین کا کہنا تھا کہ چونکہ ڈاکٹر مہدی علی کی کسی سے دشمنی نہیں تھی، لہٰذا ان کے بقول قتل کی وجہ جماعت احمدیہ کے خلاف ملک میں چلائی جانے والی نفرت کی مہم ہی ہو سکتی ہے۔ پولیس حکام البتہ اس بات سے متفق نہیں ہیں۔ چناب نگر تھانے کے انچارج رانا انوار نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
تو یہ ابھی نہیں کہا جا سکتا، دیکھیں جی اگر ایسا مطلب کوئی اپینین نہیں دی جا سکتی اس سٹیج پر، کیونکہ مطلب بھی ایسا ہے تو اس کے بچے بھی، اس کی بیوی بچے جو ہیں وہ مطلب بھی ان کے کون سے سکے ہیں، وہ مطلب دہشت گرد جو ہے اس کا تو مقصد دہشت گردی پھیلانا، اس کا مقصد زیادہ سے زیادہ دہشت گردی کرنا، وہ ان کو بھی مار دیتے، وہ بھی ساتھ تھے نا۔ بہرحال اس میں ابھی ہم کوئی نہیں اپینین دے سکتے، ابھی اس میں کوئی صدا کسی میں بھی کچھ نہیں ہے، ابھی انشاءاللہ تعالی جلدی سامنے آ جائے گا۔
قتل ہونے والے ڈاکٹر مہدی علی چناب نگر میں واقع دل کے امراض کے اسپتال میں رضاکارانہ بنیادوں پر مریضوں کا علاج کیا کرتے تھے، اور حالیہ دورے میں بھی ان کا مقصد چناب نگر میں دل کے مریضوں کا علاج کرنا تھا۔ افضل رحمان، اردو وی او اے، لاہور۔
اور سامعین، اسی موضوع پر اسد حسن نے ایک خصوصی رپورٹ تیار کی ہے، آئیے سنتے ہیں۔
پاکستان میں صوبہ پنجاب کے شہر ربوہ میں، جسے اب چناب نگر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، امریکہ کی شہریت رکھنے والے ماہر امراض قلب ڈاکٹر مہدی علی کو اس وقت نامعلوم مسلح افراد نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا جب وہ مقامی قبرستان میں کسی عزیز کی قبر پر موجود تھے۔ خبرساں اداروں ایسوسیٹڈ پریس اور اے ایف پی نے مقامی پولیس اہلکار احمد علی کے حوالے سے بتایا ہے کہ مسلح افراد موٹر سائیکل پر سوار تھے جو واردات کے بعد جائے واقعے سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ واقعہ پیر کی صبح پیش آیا۔ مقتول ڈاکٹر مہدی علی کی عمر 50 سال بتائی جاتی ہے، اور جب ان پر فائرنگ کی گئی ان کی اہلیہ اور 3 سال کا بیٹا بھی ان کے ہمراہ تھے، لیکن وہ اس حملے سے محفوظ رہے۔ اطلاعات کے مطابق ڈاکٹر مہدی علی ربوہ میں قائم دل کے امراض کے ایک ہسپتال طاہر ہارٹ انسٹیٹیوٹ میں مفت خدمات کے لیے پاکستان پہنچے تھے۔ برطانوی خبرساں ادارے بی بی سی نے اپنی ویب سائٹ پر ایک پمفلٹ کا نمونہ بھی شائع کیا ہے، جس میں طاہر ہارٹ انسٹیٹیوٹ میں علاج کرانے اور یہاں کے کسی بھی ڈاکٹر سے معائنے کو حرام اور گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ پمفلٹ شائع کرنے والی تنظیم کا نام اور ٹیلی فون نمبر بھی جلی حروف میں درج ہے۔ امریکہ میں جماعت احمدیہ کے نیشنل اسپوکس پرسن قاسم رشید نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر مہدی کے قتل کی مذمت کی۔
ہم یہ جو بھی دہشت گردی ہو رہی ہے، جو بھی پرسیکیوشن ہو رہا ہے، تو مطلب پورے کا پورا طریقے سے قدم کرتے ہیں، اور ہم بس یہ بات نوٹ کرتے ہیں کہ اول تو یہ غلطی سے نہیں ہو رہا، یہ مطلب پاکستانی گورنمنٹ جان کے یہ جو اینٹی بلاسمی لاس ہیں، اینٹی ایمنی لاس ہیں، اس کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ احمدیوں کے قتل کی ایسی وارداتیں کسی فوری رد عمل کا نتیجہ نہیں بلکہ سوچے سمجھے منصوبے کا حصہ ہوتی ہیں۔ پاکستان میں اقلیتوں کے لیے مذہبی آزادی انسانی حقوق کے ملکی اور بین الاقوامی اداروں کے لیے تشویش کا مسئلہ رہی ہے۔ برطانیہ میں قائم مینورٹی رائٹس گروپ انٹرنیشنلز نے پاکستان کو پیپلز انڈر تھریٹ کے عنوان سے شائع ہونے والی سالانہ رپورٹ 2014 میں دنیا کے ان ممالک کی فہرست میں 7ویں نمبر پر رکھا ہے جہاں اقلیتوں کو سب سے زیادہ مشکل حالات کا سامنا ہے۔ تاہم پاکستان میں مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کے وفاقی وزیر سردار محمد یوسف نے کچھ عرصہ قبل وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے باور کرایا تھا کہ ملک کا آئین تمام مذاہب کے ماننے والوں کو مکمل آزادی فراہم کرتا ہے، اور حکومت مذہب کی بنیاد پر منافرت کے سد باب کے لیے کام کر رہی ہے۔
مذہب کی بنیاد پر جو منافرت پھیلائی جا رہی ہے وہ انسانیت دشمنی ہے قسم کی۔ ہماری جو وزارت ہے، وزارت مذہبی امور اور انٹر فیتھ ہارمنی، اس پر کام کر رہی ہے۔ تشدد اور اس طرح کی فرقہ واریت پیدا کر رہے جو لوگ، وہ واقعی قابل مذمت ہیں، ان کی زندگی میں مذمت کی جائے وہ کم ہے۔
جماعت احمدیہ سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کو گزشتہ ہفتے شیخوپورہ میں پولیس کی تحویل کے دوران ہلاک کر دیا گیا تھا، جبکہ اس ماہ کے اوائل میں ملتان سے تعلق رکھنے والے ایک وکیل اور انسانی حقوق کے سرگرم کارکن راشد رحمان کو بھی ہلاک کر دیا گیا تھا۔ مقتول توہین رسالت کے الزام میں قید ایک نوجوان کی وکالت کر رہے تھے۔ امریکہ میں پاکستان سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹروں کی تنظیم اپنا کے صدر ڈاکٹر آصف رحمان نے بھی وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے ربوہ میں ڈاکٹر مہدی علی کے قتل کی مذمت کی اور ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کیا۔
جنہوں نے اس باربیرک ایکٹ کیا ہے دے شوڈ برنگ ٹو دا جسٹس اینڈ میڈ اٹ ایگزامپل دیٹ سم باڈی شوڈ ناٹ ڈو ان فیوچر۔
مذہبی آزادیوں کے بارے میں امریکی کمیشن نے بھی گزشتہ ہفتے امریکی محکمہ خارجہ پر زور دیا تھا کہ وہ پاکستان میں جماعت احمدیہ اور دیگر اقلیتوں کی مذہبی آزادی کی خراب صورتحال کا نوٹس لے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ صدر باراک اوباما سن 2014 کے اختتام پر افغانستان میں جنگی آپریشنز مکمل ہونے پر 9,800 امریکی فوجی رکھنے پر غور کر رہے ہیں اور پھر سن 2016 کے اختتام تک تمام فوجی وہاں سے انخلا کریں گے۔ مشیروں نے کہا ہے کہ صدر اوباما نے منگل کو وہ رات دیر گئے اپنے خطاب میں افغانستان کی 13 سالہ جنگ میں ملک آئندہ فوجی اقدامات کا اعلان کریں گے۔ افغانستان میں اس وقت 32,000 فوجی ہیں جنہیں اس سال کے اختتام تک ایک منصوبے کے تحت وہاں سے نکال لیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ اگر نئے افغان لیڈر متفق ہوئے تو 9,800 فوجی افغان فورسز کو تربیت فراہم کرنے اور القاعدہ کے خلاف دہشت گردی کے خاتمے کی کوششوں میں مدد فراہم کرنے کے لیے وہاں پر موجود رہیں گے۔ روس نے مطالبہ کیا ہے کہ مشرقی یوکرین میں روس نواز علیحدگی پسندوں کے خلاف یوکرین کا فوجی آپریشن فوری طور پر بند کیا جائے، جبکہ کیف کے عہدیداروں نے اس وقت تک کارروائی جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا ہے جب تک باغی ہتھیار نہیں ڈالتے یا ختم نہیں ہو جاتے۔ یوکرین میں اتوار کے روز ہونے والے انتخابات کے بعد ملک کے مشرقی حصوں میں صورتحال بدستور کشیدہ ہے۔ ملکی افواج اور علیحدگی پسندوں کے درمیان جھڑپوں کی بھی اطلاعات آئی ہیں۔ یوکرین کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں ایک رپورٹ سماعت فرمائیے۔ یوکرین کے مشرقی شہر دونیسک میں لڑائی جاری ہے جہاں پر روسی نواز علیحدگی پسندوں نے پیر کے روز شہر کے ایئرپورٹ پر حملہ کیا۔ یوکرینی داخلہ امور کے وزیر آرسین ایوکوف کا کہنا ہے کہ سرکاری فورسز نے اس مقام کا مکمل کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیا ہے۔ ایئرپورٹ پر حملہ اور سیویلین جہاز پر شوٹنگ کی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم نے جوابی کارروائی کی ہے، نتیجے میں ہم نے ایئرپورٹ کا مکمل کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیا ہے۔ دوسری جانب انہیں شدید نقصان ہوا ہے، ہماری طرف کوئی ہلاک نہیں ہوا ہے۔ دونیسک میں آپریشن تاحال جاری ہے۔ اسی دوران منگل کے روز ماسکو سے باتیں کرتے ہوئے جہاں انہوں نے اپنے ٹرکش ہم منصب احمد داوتوغلو کے ساتھ ملاقاتیں کی، مسٹر لیوروف نے کہا کہ روس اس بحران کے پرامن حل کے لیے مذاکرات کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین کے نئے منتخب صدر پیٹرو پوروشینکو کو اس لڑائی کو فوری طور پر بند کرنے کے لیے کوئی اقدام کرنا چاہیے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لیوروف کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ جنوب مشرق میں پوروشینکو کی متوقع حلف برداری سے قبل بھاری مسلح فوج، نیشنل گارڈ، دائیں بازو اور باقی امداد سے مزاحمت کو دبانے کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ مسٹر پوروشینکو وہاں فاتح کی حیثیت سے جائیں، تو میرا خیال نہیں ہے کہ اس سے دونیسک کے علاقے میں ان کا گرم جوشی سے استقبال کے لیے حالات سازگار ہوں گے۔ فوجی اقدام کو فوری طور پر بند کرنا ہوگا۔ ایک باغی نے اطلاع دی ہے کہ ان کے 30 جنگجو ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ دونیسک کے میئر کا کہنا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد 40 ہے جس میں 2 شہری بھی شامل ہیں۔ منتخب صدر پوروشینکو ایک ارب پتی ہیں جنہیں اتوار کے روز صدارتی انتخاب میں زبردست کامیابی حاصل ہوئی۔ انہوں نے پیر کے روز کہا کہ مذاکرات کے ذریعے ہی امن حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہتھیار علیحدگی پسندوں کے خلاف استعمال ہونے چاہیے جنہیں وہ دہشت گرد قرار دیتے ہیں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ تھائی لینڈ پر حکمران فوج نے برطرف حکومت کے ایک وزیر کو اس وقت گرفتار کر لیا جب انہوں نے پچھلے ہفتے کے فوجی انقلاب کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی۔ تھائی لینڈ کے غیر قانونی نامہ نگاروں کے کلب پر منگل کے روز فوجیوں نے ہلا بول دیا اور سابق وزیر تعلیم جاتورون چائے سنگھ کو عین اس وقت گرفتار کر لیا جب انہوں نے بات شروع ہی کی تھی۔ اخباری نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے وہ کہہ رہے تھے کہ فوجی انقلاب تھائی لینڈ کے سیاسی بحران کو مزید خراب کرے گا اور کہا کہ وہ گرفتاری کے لیے تیار ہیں۔ نائجیریا میں مسلح افراد کے حملے میں کم از کم 35 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ متوقع طور پر بوکو حرام عسکریت پسندوں نے یہ حملہ قصبے بنیادی میں کیا جو شمال مشرقی ریاست یوبے میں واقع ہے۔ سینکڑوں مسلح جنگجو موٹر سائیکلوں پر سوار تھے جنہوں نے پیر کو دیر گئے حملہ کر کے ان فوجیوں کو ہلاک کر دیا۔ نائجیریا کی ٹاسک فورس کے ایک ذریعے نے وائس آف امریکہ کی اسے سروس کو بتایا کہ حملے میں 24 فوجیوں اور 21 پولیس افسروں کی ہلاکت کی تصدیق ہو گئی ہے۔ ذرائع نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ مسلح افراد ایک بکتر بند گاڑی اور متعدد گاڑیاں اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ مصر میں حکومت نے دو روزہ صدارتی انتخاب کے دوسرے اور آخری روز سرکاری تعطیل کا اعلان کیا اور ووٹ دینے کے وقت میں بھی توسیع کر دی ہے۔ قاہرہ سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ایڈورڈ یرانین کی رپورٹ کے ساتھ بہجت جلانی۔
سر ڈھانپے مصری عورتوں نے قاہرہ کے علاقے امبابا میں عورتوں کے پولنگ اسٹیشن کے باہر قطاروں میں کھڑے ووٹروں کو سراہا اور نغمہ سرائی کی۔ بیشتر خاندانوں نے سرکاری تعطیل کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پولنگ اسٹیشنوں کے باہر ڈیڑے ڈال دیے اور وہاں بینز اور فلافل نوش کرتے ہوئے موسیقی سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ سرکاری دفتروں، بینک اور اسٹاک مارکیٹوں کو بھی منگل کے روز بند رکھا گیا کیونکہ حکومت کی طرف سے تعطیل کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ ہفتے کے دوران عام طور پر انتہائی مصروف دن میں بھی سڑکوں پر ٹریفک کم ہی رہی۔ بحرروم کے ساحلی شہر اسکندریہ میں ایک پولنگ اسٹیشن کے باہر لاؤڈ اسپیکروں پر موسیقی بجائی جا رہی تھی لیکن دن کے عین وسط میں ووٹروں کی قطاریں کم ہو گئیں۔ مصر میں ٹیلی ویژن نمائندوں نے یہ سوال اٹھایا کہ آیا گرمی کی وجہ سے ووٹر گھروں پر رہنے پر مجبور تو نہیں ہوئے۔ ایک اور ساحلی شہر مارسا ماتروح کے ایک ووٹر عبداللہ عبداللطیف زور دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے اور ان کے دوستوں نے ووٹ دینے کا فیصلہ اس لیے کیا تاکہ ملک کے جمہوریت کی طرف واپسی کے سرکاری روڈ میپ کی تکمیل کی جا سکے۔ یہ روڈ میپ سابق وزیر دفاع اور صدارتی امیدوار عبدالفتاح السسی نے گزشتہ جولائی میں اس وقت پیش کیا تھا جب اسلام پرست صدر محمد مرسی کو ان کی مقبولیت میں کمی کے بعد اقتدار سے ہٹا دیا گیا تھا۔ عبداللہ عبداللطیف توجہ دلاتے ہیں کہ گرمی کی وجہ سے پیر کے روز ووٹروں کی بڑی تعداد واپس ہو گئی لیکن منگل کے روز موسم قدرے بہتر ہے اور لوگ عام طور پر ووٹ دینے کو آ رہے ہیں۔ مصر کے ٹیلی ویژن نے لگزور شہر میں ایک تقریباً خالی پولنگ اسٹیشن بھی دکھایا جبکہ ایک پولنگ افسر خود کو تیزی سے پنکھا چل رہا تھا۔ اسی دوران ایک خاتون مکمل طور پر خود کو ڈھانپے ہوئے ووٹ دینے کے لیے آئیں تو ماحول تبدیل ہو گیا۔ مسلم برادرہڈ یعنی اخوان المسلمون لغزر شہر میں مضبوط حیثیت رکھتی ہے اور اس نے اپنے حمایتیوں سے الیکشن کا بائیکاٹ کرنے کو کہا۔ قاہرہ کے شمال میں واقع مانوفیہ ضلع میں مقامی انتخابی سربراہ جج وائل عمران کا کہنا ہے کہ ووٹنگ بغیر کسی رکاوٹ کے جاری ہے اور وہ نہیں سمجھتے کہ کسی نوعیت کا کوئی مسئلہ درپیش ہے۔ جج وائل عمران کہتے ہیں کہ جب مقامی پولنگ اسٹیشن بند ہو جائے گا تو تمام کارکن اور مبصر پلاسٹک کے مہر بند بیلٹ باکس کھولیں گے تاکہ ووٹوں کی گنتی کی جا سکے اور پھر نتائج مرکزی انتخابی دفتر کو بھیج دیے جائیں گے۔ مصر کے انتخابی کمیشن کے سربراہ طارق شبلی نے کہا ہے کہ دو روزہ صدارتی انتخاب کے نتائج کا اعلان منگل کو دیر گئے ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پیر کے روز ہونے والی ووٹنگ کے بارے میں دھاندلی کی بہت کم شکایات موصول ہوئی ہیں۔ سابق وزیر دفاع عبدالفتاح السسی کا مقابلہ بائیں بازو سے تعلق رکھنے والے حمدین صباحی سے ہے۔ توقع یہی ہے کہ السسی بھاری اکثریت سے کامیاب ہو جائیں گے۔ بیجے جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
شام میں مبینہ طور پر کلورین گیس حملوں کی تحقیقات کرنے والی انسپیکٹروں کی ایک ٹیم پر حملہ کیا گیا ہے لیکن مشن کی نگرانی کرنے والے ادارے نے کہا ہے کہ وہ محفوظ ہیں اور اچھی حالت میں ہیں۔ آرگنائزیشن فار دی پروہیبیشن آف کیمیکل ویپنز نے منگل کے روز کہا کہ ان کے انسپیکٹروں کی ایک ٹیم اور اقوام متحدہ کے اسٹاف اس وقت ان پر حملہ کیا گیا جب وہ مبینہ حملوں کے ایک مقام کا دورہ کر رہے تھے لیکن وہ صحیح سلامت اپنے اڈے پر واپس پہنچ گئے ہیں۔ جنوبی بحیرہ چین کے متنازع پانیوں میں ویتنامی ماہی گیر کشتی کے ڈوبنے کے واقعے میں ویتنام اور چین ایک دوسرے پر الزام عائد کر رہے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں بیجنگ نے تیل کی کھدائی کے لیے آلات نصب کیے ہیں. ہنوئی سمندری امور کے عہدیداروں نے بتایا کہ چینی ماہی گیر بحری جہاز نے ویتنام کی لکڑی کی ماہی گیر کشتی کو پیر کے روز ٹکر مار دی. ان کا کہنا ہے کہ 10 ماہی گیروں کو بچا لیا گیا ہے. چین کے سرکاری اخبار سنہوا نے کہا ہے کہ ویتنامی کشتی چینی ماہی گیر کشتی کو ہراساں کرنے اور ٹکرانے کے بعد پانی میں ڈوب گئی. صومالیہ کے عسکری پسند گروپ الشباب نے ایک گاؤں پر حملہ کر کے تقریباً 40 افراد کو ہلاک کر دیا. یہ جگہ صومالیہ اور ایتھوپیا کے درمیان واقع ہے. باکول علاقے کے گورنر محمد ابدی نے وائس آف امریکہ کی صومالی سروس کو بتایا کہ جنگجو گروپ نے منگل کی صبح آتو گاؤں پر حملہ کیا. انہوں نے بتایا کہ حکومت نواز ملیشیا کے 27 اہلکار اور الشباب کے 12 جنگجو اس موقع پر ہونے والی جھڑپوں میں ہلاک ہو گئے. کیتھلک عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے اعلان کیا کہ وہ جنسی زیادتی کا شکار ہونے والوں سے آئندہ ماہ ویٹیکن میں ملاقات کریں گے اور ان کے بقول ایسے جرائم کے ذمہ دار کو وہ بالکل برداشت نہیں کریں گے. اسی کے ساتھ اب تک یہ خبریں ختم ہوئیں.
تازہ ترین خبروں اور دلچسپ معلوماتی فیچرز کے لیے ہماری ویب سائٹ پر آئیے. پتہ ہے www.urduvoa.com. ایک بار پھر تازہ ترین خبروں اور دلچسپ معلوماتی فیچرز کے لیے ہماری ویب سائٹ پر آئیے. پتہ ہے www.urduvoa.com.
پاکستان میں قبائلی علاقوں میں پولیو ویکسینیشن مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے. رپورٹوں کے مطابق زیادہ تر کیسز کا تعلق انہی علاقوں سے ہے. عہدیداروں کے مطابق مہم کے آغاز کے ساتھ ساتھ پولیو ورکروں کے تحفظ کے لیے بھی اہم اقدام کیے گئے ہیں. اسلام آباد سے کامران حیدر کی رپورٹ.
رواں سال پولیو کے کیسز میں غیر معمولی اضافہ اور بیشتر کا عسکریت پسندی سے متاثرہ علاقوں سے رپورٹ ہونا نواز شریف انتظامیہ کے لیے پریشان کن حقائق ہیں. سرکاری عہدیداروں کا کہنا ہے کہ انہی معلومات کو پیش نظر رکھتے ہوئے فوج کی طرف سے سیکیورٹی مہیا کرنے پر حکومت نے ملک کے شمال مغرب میں قبائلی علاقوں میں 3 روزہ انسداد پولیو مہم شروع کر دی ہے، جس میں سرکاری اندازے کے مطابق 6 لاکھ سے زائد بچوں کو ویکسین پلائی جائے گی. تاہم شمالی وزیرستان میں مکمل طور پر، جبکہ جنوبی وزیرستان اور خیبر ایجنسی کے بعض حصوں میں شدت پسندوں کے خلاف آپریشن اور طالبان کی پابندی کی وجہ سے مہم نہیں چلائی جا رہی، جس سے وہاں ایک بار پھر 3 لاکھ سے زائد بچے ویکسینیشن سے محروم ہو جائیں گے. انسداد پولیو سے متعلق وزیر اعظم کے بنائے گئے خصوصی سیل کی انچارج عائشہ رضا فاروق نے منگل کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس مہم میں ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ قبائلی بچوں تک رسائی ہو سکے.
جہاں جہاں تک ہماری رسائی پوسیبل ہے وہاں وہاں تک ہم جائیں گے. ہم نہ تو اپنی پولیو ٹیم کو انڈیو رسک میں مبتلا کرنا چاہ رہے ہیں، ایٹ دی سیم ٹائم ہم یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ میکسیمم بچوں تک پہنچ سکے. اس لیے اس چیز کو بنایا ہے کہ وہاں سے جتنے بچے نکل رہے ہیں ان کو کمپلسرلی طور پر ان کو ویکسینیٹ کیا جائے. جب وہی کانفلکٹ ریزولوشن کی طرف ہم بڑھتے ہیں، پیس ٹاکس ہوتی ہے، تو انشاءاللہ دیر از ہوپ دیٹ وی ول بی ایبل ٹو گین کمپلیٹ ایکسس ٹو چلڈرن ان دی ایریا.
گزشتہ 5 ماہ میں 67 پولیو کے نئے کیسز سامنے آئے، جن میں حکام کے مطابق 90% سے زائد قبائلی علاقوں سے رپورٹ ہوئے. اقوام متحدہ کے عہدیداروں کے مطابق گزشتہ 2 سالوں سے شمالی اور جنوبی وزیرستان میں بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے نہیں پلائے جا رہے. ان علاقوں میں القاعدہ سے منسلک طالبان جنگجوؤں نے اس مہم پر پابندی عائد کر رکھی ہے، کیونکہ ان کے بقول یہ جاسوسی کے لیے استعمال ہوتی ہے. امریکہ کی طرف سے اس اعتراف کے بعد کہ القاعدہ کے سابق سربراہ اسامہ بن لادن کی پاکستانی شہر میں تلاش کے لیے ایک جعلی ویکسینیشن مہم بھی چلائی گئی تھی، پاکستانی حکام کہتے آئے ہیں کہ اس سے ملک میں پولیو کے خلاف مہم کو شدید نقصان پہنچا ہے. حال ہی میں واشنگٹن نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ جاسوسی کے لیے صحت سے متعلق ایسی مہم کا استعمال نہیں کیا جائے گا. اقوام متحدہ کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں انسداد پولیو کے قطروں سے انکار کی شرح 0.1% ہے، جو کہ نہ ہونے کے برابر ہے. عالمی ادارے صحت ڈبلیو ایچ او کے عہدیدار زبیر مفتی کہتے ہیں،
پولیو ایریڈیکیشن کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ جہاں پہ پولیو سے بچاؤ کے قطرے بچوں کو پلائیں گے، وہاں پہ پولیو کیسز پہ آپ قابو پا لیں گے. جیسا کہ پاکستان میں پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، وہاں پہ پولیو کا کوئی کیس نہیں ہے، بلوچستان میں کوئی کیس نہیں ہے. جہاں آپ پولیو کے قطرے نہیں پلا پائیں گے، وہاں پولیو وائرس جو ہے وہ آپ کو پریشان کرتا رہے گا.
پاکستان کو حال ہی میں WHO نے دنیا کے ان تین ممالک کی فہرست میں شامل کیا ہے جو کہ بین الاقوامی سطح پر پولیو وائرس پھیلا رہے ہیں، اور اس کی روک تھام کے لیے پاکستان پر بھی سفری پابندیاں تجویز کی گئی ہیں۔ کامران حیدر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ پاکستان میں فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے جنوبی وزیرستان میں انسداد دہشت گردی کے لیے جاری کارروائیوں کا جائزہ لیا ہے۔ شمالی وزیرستان میں گزشتہ ہفتے فضائی حملوں میں 70 سے زائد مشتبہ عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا گیا تھا۔ تفصیلات کے ساتھ محمد اشتیاق۔
پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے منگل کو افغان سرحد سے ملحقہ قبائلی علاقے جنوبی وزیرستان کا دورہ کیا، جہاں فوجیوں سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ پوری قوم دہشت گردوں کے نظریات کو رد کر چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر طرح کے حالات میں فوج قبائلی عوام کی حمایت جاری رکھے گی۔ جنرل راحیل شریف ایک ایسے وقت جنوبی وزیرستان گئے جب اس قبائلی علاقے سے متصل شمالی وزیرستان میں شدت پسندوں کے خلاف گزشتہ ہفتے ہی فوج نے زمینی اور فضائی کارروائی کرتے ہوئے غیر ملکی عسکریت پسندوں اور اہم شدت پسند کمانڈروں سمیت 70 سے زائد جنگجوؤں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ حکومت نے کل عدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے ملک میں بحالی امن کی کوششیں شروع کی تھیں جو تعطل کا شکار ہیں۔ مذاکرات میں تعطل کے بعد شدت پسندوں کی طرف سے سیکیورٹی فورسز کے خلاف پرتشدد کارروائیوں میں بھی تیزی آئی، جس کے بعد فوج نے شمالی وزیرستان میں شدت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ گزشتہ دو ہفتوں کے دوران صوبہ خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں پر پے در پے حملوں میں متعدد اہلکار ہلاک ہوئے۔ جنرل راحیل شریف کہہ چکے ہیں کہ فوج مذاکرات کی حمایت کرتی ہے، لیکن ان کے بقول دہشت گردانہ کارروائیوں کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ شمالی وزیرستان میں فوجی کارروائیوں کے بعد بعض ذرائع ابلاغ میں یہ خبریں بھی سامنے آئی تھیں کہ سیکیورٹی فورسز نے اس علاقے میں آپریشن شروع کر دیا ہے، لیکن وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے ان اطلاعات کی سختی سے تردید کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایسا تو نہ ہو رہا ہے اور نہ ہی بھرپور آپریشن کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی ٹارگیٹڈ کارروائیاں ہیں، جن کے بارے میں کہا جا چکا ہے کہ شدت پسندوں کی طرف سے حملوں کی صورت میں دفاعی ادارے جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستانی حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات بامعنی اور نتیجہ خیز نہ رہنے کے بعد اب حکومت کا عسکریت پسندوں کی جانب رویہ زیادہ تر کارروائی میں پہل کرنے کا ہے۔ واشنگٹن سے کوکب فرشوری کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر۔
پاکستانی طالبان، جو تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی کے نام سے جانے جاتے ہیں، پاکستانی حکومت کے خلاف سن 2007 سے برسر پیکار ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاکستانی اہلکاروں اور عام شہریوں پر حملوں کا ان کا مقصد دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کے ساتھ پاکستان کا اتحاد ختم کرنا ہے۔ وزیراعظم نواز شریف کی حکومت حالیہ مہینوں میں ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کر چکی ہے، مگر اس میں کوئی کامیابی نہ ہونے کے بعد گزشتہ ہفتے پاکستانی فوج نے شمالی وزیرستان میں ایک بڑی فوجی کارروائی میں اس کے مطابق 60 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ ہیریٹیج فاؤنڈیشن کی لیزا کرٹس جیسے ماہرین اسے عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائی میں پہل کے طور پر دیکھتے ہیں۔
I think what the Pakistan government is doing is pursuing a simultaneous talk and fight strategy. So
میرے خیال میں پاکستانی حکومت بیک وقت بات چیت اور لڑائی کی حکمت عملی پر عمل پیرا ہے، چنانچہ میں شمالی وزیرستان میں اس حالیہ حملے کو ایک مجموعی حکمت عملی کے حصے کے طور پر دیکھتی ہوں۔ معید یوسف واشنگٹن میں یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس سے وابستہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی بغاوت سے نمٹنے میں ایک لمبا عرصہ درکار ہوگا۔
What this is going to do is strike the center of gravity of a number of groups. So it's going to strike their
ہوگا یہ کہ بہت سے گروپوں کے مرکز پر حملہ کرنا ہوگا، چنانچہ ان پر اس وقت حملہ کرنا ہوگا جب وہ باقاعدہ وہاں موجود ہوں اور ایسے کہ انہیں بھاگتے ہی بنیں، مگر کچھ عرصے بعد وہ دوبارہ منظم ہو جائیں گے اور کوئی اور مقام تلاش کر لیں گے اور یہ عمل جاری رہے گا۔ پاکستان میں ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات پر نقطہ نظر میں اختلاف ہے۔ اگرچہ کچھ سیاسی جماعتیں امن مذاکرات چاہتی ہیں، مگر بعض کو کامیابی کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ لیکن لیزا کرٹس کہتی ہیں کہ پاکستانی حکومت اپنی قوت کے بل پر مذاکرات کر سکتی ہے۔
I think the fact that the military has shown its willing to strike against the militants when
میرے خیال میں یہ حقیقت کہ فوج نے ایسے میں جب وہ اسے پیش قدمی کا بہتر متبادل خیال کرے عسکریت پسندوں کے خلاف حملے پر آمادگی ظاہر کی ہے، اور میرے خیال میں جب واقعتاً انہوں نے اس کا مظاہرہ بھی کیا ہے، تو یہ پاکستان کو ٹی ٹی پی کے ساتھ بات چیت میں اپنا کنٹرول رکھنے میں مدد دے گا۔ بہت سے ماہرین کا خیال ہے کہ اگر ٹی ٹی پی کے خلاف حالیہ حملے پاکستانی طالبان کی طاقت ختم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو امن مذاکرات کے نتائج بھی مثبت ہو سکتے ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان کے بڑے شہر لاہور میں ایک 54 سال خاتون کو اس کی والدہ اور بھائیوں نے اینٹیں مار کر ہلاک کر دیا۔ پولیس عہدیداروں نے معاملے کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ خاتون نے اپنی پسند سے شادی کی تھی۔ خاتون کی والدہ اور دو بھائیوں کو حراست میں لے کر چھان بین شروع کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
لاہور پولیس کے ایک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ رانا محمود الحسن نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ فرزانہ نامی لڑکی اپنے گھر والوں کی طرف سے اپنے شوہر کے خلاف اغوا کا مقدمہ خارج کروانے کے لیے عدالت عالیہ پہنچی تھی جب یہ واقعہ پیش آیا۔
وہ عورت اور یہ سارے جو اس کا حامد تھا وہ لے کے اس کو آ رہے تھے، وکیل کے ڈیرے سے باہر آئے تو انہوں نے پکڑ کے لڑکی کو مارنا شروع کر دیا۔ پھر وہاں پر انہوں نے ایک فائر کرنے کی کوشش کی، فائر ہوائی ہوا لیکن بندوں نے اسلحہ چھین لیا۔ انہوں نے پھر دو بندوں نے کہ تین بندوں نے مل کے اینٹیں مار کے اس کے سر کے اوپر اس کو وہاں پر ہلاک کر دیا۔
پولیس عہدیدار نے سارے معاملے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ فرزانہ کا تعلق ضلع ننکانہ کے علاقے سید والا سے تھا اور اس نے اپنی پسند سے اقبال نامی شخص سے شادی کی تھی۔ اس شادی پر لڑکی کے گھر والوں نے اقبال پر فرزانہ کو اغوا کرنے کا مقدمہ درج کروایا تھا، لیکن بعد میں لڑکی نے یہ بیان دیا کہ اس نے اپنی مرضی سے شادی کی۔ اسی مقدمے کو خارج کروانے کے لیے فرزانہ منگل کو لاہور ہائی کورٹ آئی ہوئی تھی۔ رانا محمود الحسن کے مطابق لڑکی پر حملہ کرنے والے اس کے دو بھائیوں اور والد کو حراست میں لے لیا گیا اور واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ اپنی مرضی یا پسند کی وجہ سے گھر والوں یا رشتہ داروں کے ہاتھوں خاتون کے قتل کا نہ تو پاکستان میں یہ پہلا اور نہ ہی انہونا واقعہ ہے۔ خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک غیر سرکاری تنظیم عورت فاؤنڈیشن کے مطابق پاکستان میں ہر سال لگ بھگ 1000 خواتین غیرت کے نام پر موت کے گھاٹ اتار دی جاتی ہیں۔ حقوق نسواں اور انسانی حقوق کے لیے سرگرم کارکنوں کے مطابق ایسے واقعات میں اضافے کی وجہ جہاں ایک طرف قوانین پر مؤثر عمل درآمد کرنا ہونا ہے، وہیں معاشرتی مسائل اور مرد کی اجارہ داری والے سماج میں ایسے واقعات بیمار سوچ کی عکاسی بھی کرتے ہیں۔ ایک سرگرم کارکن فرزانہ باری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ قانون کی حکمرانی نہ ہونے کی وجہ سے ایسی ذہنیت رکھنے والوں کا حوصلہ اور بڑھتا ہے، جس کا نتیجہ خواتین کے خلاف تشدد اور یہاں تک کہ ان کے قتل جیسے واقعات کی صورت میں رونما ہوتا ہے۔
تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم ڈیفینیٹلی یہ جو جینڈر بیسڈ وائلنس کو دیکھیں تو یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر ایک بیمار ذہنیت جو ہے وہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے اور گہرا ہوتا جا رہا ہے یہ اثر ہمارے معاشرے کے اندر۔
مبصرین یہ کہتے آئے ہیں کہ قوانین پر عمل درآمد کے ساتھ ساتھ معاشرتی رویوں اور خواتین سے متعلق منفی سوچ کے خاتمے کے لیے تمام طبقہ فکر کے لوگوں کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ صدر براک اوباما سن 2014 کے اختتام پر افغانستان میں جنگی آپریشنز مکمل ہونے پر 9800 امریکی فوجی رکھنے پر غور کر رہے ہیں اور پھر سن 2016 کے اختتام تک تمام فوجی وہاں سے انخلا کریں گے۔ مشیروں نے کہا ہے کہ مسٹر اوباما منگل کے روز ہی اس بارے میں اپنے خطاب میں افغانستان کی 13 سالہ جنگ میں ملک کے آئندہ فوجی اقدامات کا اعلان کریں گے۔ افغانستان میں اس وقت 32,000 فوجی ہیں جنہیں اس سال کے اختتام تک ایک منصوبے کے تحت وہاں سے نکال لیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ اگر نئے افغان لیڈر متفق ہوئے تو 9,800 فوجی افغان فورسز کو تربیت فراہم کرنے اور القاعدہ کے خلاف دہشت گردی کے مشن میں مدد فراہم کرنے کے لیے وہاں پر موجود رہیں گے۔ امریکی صدر براک اوباما نے یوکرین کے 9 منتخب صدر پیٹرو پوروشینکو کو ٹیلیفون کر کے اتوار کے روز انتخاب میں کامیابی حاصل کرنے پر مبارکباد دی ہے۔ ان صدارتی انتخاب کا طویل عرصے سے انتظار کیا جا رہا تھا۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ مسٹر اوباما نے انہیں امریکہ کی بھرپور حمایت کی پیشکش کی ہے۔ تھائی لینڈ میں مظاہرے بدستور جاری ہیں، حالانکہ فوجی قیادت نے مظاہرہ کرنے والوں کو خبردار بھی کیا ہے کہ وہ فوجی اقتدار کی مخالفت چھوڑ دیں۔ تھائی لینڈ کی سیاسی صورتحال کے بارے میں بہجت جیلانی کی رپورٹ۔
تھائی لینڈ میں احتجاجی مظاہرین نے ملک میں فوجی بغاوت کرنے والے لیڈر کے انتباہ کو نظر انداز کر دیا۔ فوجی لیڈر کی طرف سے خبردار کیا گیا تھا کہ مظاہرین فوجی اقتدار کی مخالفت کو ختم کر دیں۔
بینکاک میں پیر کی شام کئی سو افراد گلیوں میں نکل آئے. انہوں نے بینرز اٹھا رکھے تھے اور وہ انتخاب کرانے کا مطالبہ کر رہے تھے. وہ فوج سے بھی یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ وہ تھائی لینڈ کی سیاست میں اپنی دخل اندازی ختم کرے. مظاہرین میں شامل اوراسان دوانگ ٹانگ نے کہا کہ یہ کہنا کہ ہم خوف زدہ ہیں ناممکن بات ہے. اگر ہم خوف زدہ ہوتے تو لوگ اتنی بڑی تعداد میں باہر سڑکوں پر نہیں نکلتے. اس مظاہرے کے چند گھنٹے پہلے تھائی لینڈ میں فوجی سربراہ اور فوجی بغاوت کرنے والے لیڈر جنرل پرایوتھ چان اوچا نے کہا کہ ملک کے بادشاہ نے باضابطہ طور پر فوجی کونسل کے سربراہ کی حیثیت سے ان کی پوزیشن کی توثیق کر دی ہے. یہ کونسل ملک کا نظم و نسق سنبھالے گی. جنرل نے ٹیلی ویژن پر ایک پریس بریفنگ میں کہا کہ ان کے پاس اب اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ طاقت کا استعمال کریں اگر سیاسی طور پر مظاہرین نے پھر سے اشتعال انگیزی کی. جنرل پرایوتھ چان اوچا کہہ رہے ہیں کہ آج پھر سے مظاہرے شروع ہو رہے ہیں. کیا ہم پھر ماضی کی طرف لوٹ رہے ہیں؟ میں لوگوں سے یہ پوچھنا چاہوں گا. اگر آپ یہی چاہتے ہیں تو ہمیں قانون لاگو کرنا پڑے گا. اس انتباہ کے بعد اتوار کے روز ملک بھر میں فوجیوں اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں. پرایوتھ نے کہا کہ وہ جلد سے جلد انتخاب کرانا چاہتے ہیں لیکن انہوں نے انتخابات کرانے کے لیے کسی وقت کا تعین نہیں کیا. بیچے چلانی اردو وی او اے واشنگٹن.
نائجیریا کی فوج کے سربراہ کا کہنا ہے کہ اغوا کی جانے والی 276 اسکول طالبات کا پتہ چلا لیا گیا ہے لیکن فوج قوت کے بل پر انہیں وہاں سے نکالنے کی کوشش نہیں کرے گی. صدر گڈ لک جناتھن نے اغوا کرنے والوں کے ساتھ مذاکرات کا امکان خارج کر دیا ہے. یہ عسکریت پسند گروپ بوکو حرام ہے. ابوجا سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار این لک کی رپورٹ کے ساتھ بہجت جلانی.
نائجیریا کے وزیر دفاع مارشل ایلیکس بدی کا کہنا ہے کہ انہیں معلوم ہے طالبات کہاں ہیں. ان اسکول طالبات کو جنوب مشرقی نائجیریا سے 6 ہفتے قبل اغوا کر لیا گیا تھا. ابوجا میں بات کرتے ہوئے بدی نے اس مقام کے بارے میں تفصیل نہیں بتائی. انہوں نے کہا کہ طاقت کے ذریعے کاروائی کرنا خطرناک ثابت ہوگا کیونکہ اس سے لڑکیاں ہلاک ہو سکتی ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ فوجی عہدیدار اس سلسلے میں مصروف عمل ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اگرچہ ان کو بھی اس سلسلے میں مردے الزام ٹھہرایا جاتا ہے. نائجیریا کے صدر گڈ لک جوناتھن نے مذاکرات کے امکان کو خارج کر دیا ہے جس میں قیدیوں کے تبادلے سے متعلق عسکریت پسندوں کا مطالبہ بھی شامل ہے. انہوں نے کہا کہ لڑکیوں کو غیر مشروط طور پر رہا کرنا چاہیے. یہ واضح نہیں کہ ابھی انتخاب کا طریقہ کار کیا ہے اور سرکاری سطح پر دیے جانے والے ان بیانات کا دوسرے ذرائع سے ہونے والی بات چیت پر کیا اثر مرتب ہوگا. صدر کے سرکاری امور پر سینئر خصوصی مشیر دوجین اوکوپا کہتے ہیں صدر کے خصوصی مشیر کہتے ہیں کہ میں یقینی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کے پاس اس سلسلے میں پروگرام موجود ہے، اور اگر میں اس بارے میں جانتا بھی ہوں تو بھی اسے نشر نہیں کیا جا سکتا، لیکن حکومت کی طرف سے یقینی طور پر اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے بھرپور حکمت عملی اور وابستگی ہے. خاص طور پر صدر یہ چاہتے ہیں کہ لڑکیوں کو جلد سے جلد رہا کرایا جائے، اس لیے میں یقینی طور پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی جامع پروگرام ضرور ہے. وائس آف امریکہ نے لاپتہ ہونے والی لڑکیوں کے اہل خانہ سے ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے فوجی سربراہ کی طرف سے دی جانے والی اچھی خبر کے بارے میں پوچھا کہ لڑکیوں کا پتہ چلا لیا گیا ہے تو رشتہ داروں نے کہا کہ ان کی امیدوں میں پہلے بھی اضافہ ہوا تھا. وہ کہتے ہیں کہ اب وہ اسی وقت اس پر یقین کریں گے جب لڑکیاں بحفاظت اپنے گھروں کو واپس آ جائیں گی. شمالی نائجیریا میں حملے بھی جاری ہیں جن کی ذمہ داری یا تو خود بوکو حرام نے لی ہے یا پھر انہیں ان کے لیے مردے الزام ٹھہرایا جاتا ہے. تجزیہ کار خبردار کرتے ہیں کہ عسکریت پسند مزید طالب علموں یا لڑکیوں کو اغوا کر سکتے ہیں چاہے چبوک کی اسکول طالبات کو رہا کروا ہی لیا جائے. نائجیریا نے امریکہ اور دوسرے ملکوں سے لڑکیوں کی تلاش کے سلسلے میں مدد کی پیشکش قبول کر لی تھی، لیکن نائجیریا نے اس سلسلے میں غیر ملکی فوجیوں کی تعیناتی کے امکان کو خارج کر دیا تھا. بیجے جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
امریکی صدر براک اوباما نے یوکرین کے نو منتخب صدر پیٹرو پوروشینکو کو ٹیلی فون کر کے اتوار کے روز انتخاب میں کامیابی حاصل کرنے پر مبارکباد دی. ان صدارتی انتخابات کا طویل عرصے سے انتظار کیا جا رہا تھا. وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ مسٹر اوباما نے انہیں امریکہ کی بھرپور حمایت کی پیشکش کی ہے، جبکہ مسٹر پوروشینکو اتحاد اور ملک کو آگے کی سمت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس سے پہلے روس نے مطالبہ کیا ہے کہ مشرقی یوکرین میں روس نواز علیحدگی پسندوں کے خلاف یوکرین کا فوجی آپریشن فوری طور پر بند کیا جائے، جبکہ کیف کے عہدیداروں نے اس وقت تک کارروائی جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا ہے جب تک باغی ہتھیار نہیں ڈالتے یا ختم نہیں ہو جاتے. کرملن پریس سروس نے صدر ولادیمیر پوٹن کے حوالے سے منگل کے روز کہا کہ روس بحران کے پرامن حل کے لیے مذاکرات کی حمایت کرتا ہے. اس کے وزیر خارجہ نے فوجی کارروائی بند کرنے کا مطالبہ کیا. اسی اثنا میں مشرقی شہر دونیسک میں لڑائی جاری ہے, جہاں علیحدگی پسندوں نے پیر کے روز شہر کے ایئرپورٹ پر حملہ کیا. یوکرین کے داخلہ امور کے وزیر آرسن ایواکوف نے کہا کہ حکومتی فوجوں نے ایئرپورٹ کے علاقے کا کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیا ہے. ایک باغی نے اطلاع دی کہ دونیسک میں لڑائی کے دوران ان کے 23 جنگجو ہلاک ہو گئے, جبکہ شہر کے میئر نے بتایا کہ 40 افراد ہلاک ہوئے ہیں جن میں شہری بھی شامل ہیں. تھائی لینڈ پر حکمراں فوج نے برطرف حکومت کے ایک وزیر کو اس وقت گرفتار کر لیا جب انہوں نے پچھلے ہفتے کے فوجی انقلاب کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی. تھائی لینڈ کے غیر ملکی نامہ نگاروں کے کلب پر منگل کے روز فوجیوں نے ہلا بول دیا اور سابق وزیر تعلیم جاتورون چائے سنگھ کو عین اس وقت گرفتار کر لیا جب انہوں نے بات شروع ہی کی تھی. اخباری نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے وہ کہہ رہے تھے کہ فوجی انقلاب تھائی لینڈ کے سیاسی بحران کو مزید خراب کرے گا اور کہا کہ وہ گرفتاری کے لیے تیار ہیں. تھائی لینڈ میں مظاہرین نے ملک کے فوجی لیڈر کے اس انتباہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے احتجاج کیا ہے کہ فوج کے اقتدار سنبھالنے کی مخالفت نہ کی جائے. سینکڑوں افراد نے پیر کی شام بینکاک کی سڑکوں پر مظاہرہ کیا. انہوں نے کتبے اٹھا رکھے تھے اور وہ نعرے لگا رہے تھے کہ انتخابات کرائے جائیں اور فوج تھائی لینڈ سیاست میں مداخلت بند کرے. اس سے چند گھنٹے پہلے تھائی لینڈ فوج کے سربراہ اور انقلاب کے لیڈر نے انہوں نے کہا کہ ملک کے بادشاہ نے باقاعدہ طور پر ان کی ملٹری کونسل کے سربراہ کی حیثیت کو قبول کر لیا ہے اور ملک کا نظام چلانے کی اجازت دی ہے. نائجیریا میں مسلح افراد کے حملے میں کم از کم 45 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے. متوقع طور پر بوکو حرام عسکریت پسندوں نے یہ حملہ قصبے بنیادی میں کیا جو شمال مشرقی ریاست یوبے میں واقع ہے. سینکڑوں مسلح جنگجو موٹر سائیکلوں پر سوار تھے جنہوں نے پیر کو دیر گئے حملہ کر کے ان فوجیوں کو ہلاک کر دیا تھا. اور سامعین آپ کو بتاتے چلے کہ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ صدر براک اوباما سن 2014 کے اختتام پر افغانستان میں جنگی آپریشنز مکمل ہونے پر 9800 امریکی فوجی رکھنے پر غور کر رہے ہیں اور پھر سن 2016 کے اختتام تک تمام فوجی وہاں سے انخلا کریں گے. اس وقت ہم آپ کو ویسٹ پوائنٹ فوجی اکیڈمی لیے چلتے ہیں جہاں صدر براک اوباما افغانستان کی 13 سالہ جنگ میں ملک کے آئندہ فوجی اقدامات کا اعلان اس کے حوالے سے خطاب کر رہے ہیں. اور اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں بہجت جیلانی اور ان کے ساتھ ہیں رضی احمد رضوی جو کہ صدر براک اوباما کے اس خطاب کو آپ کے لیے ترجمہ کریں گے.
We went to war against Al-Qaeda and its extremist allies with the strong support of the American people and their representatives in Congress, with the international community and our NATO allies, and with the Afghan people who welcomed the opportunity of a life free from the dark tyranny of extremism.
تو رضی صاحب ہم شروع کرتے ہیں. باقاعدہ ہم اس کا آغاز کرتے ہیں. پریزیڈنٹ براک اوباما اس وقت بات کر رہے ہیں ویسٹ پوائنٹ اکیڈمی پر اور وہ اپنی خارجہ پالیسی کے بارے میں تعین کریں گے جو عراق اور افغانستان میں جنگوں کے خاتمے کے بعد سامنے آئے گی.
جی صدر نے افغانستان کے دورے کا حوالہ دیا جو انہوں نے میموریل ڈے کے موقع پہ کیا تھا. انہوں نے کہا کہ ہماری ملاقات کمانڈنگ جنرل اور سفیر سے ہوئی اور ہم نے پیش رفت پہ بات چیت کی اور ہم جو ہے امریکی عوام کو اس طویل ترین جنگ کے بارے میں جسے ذمہ دارانہ انداز میں ختم کی گئی ہے جو جنگ, اس کے بارے میں تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں. اور صدر نے یہ بات واضح طور پہ کہی کہ ہم نے یہ جنگ شروع نہیں کی بلکہ یہ ایک ضرورت کے تحت جنگ تھی جو ہمیں کرنا پڑی. اور 2011 میں جب القاعدہ نے اس جنگ کا آغاز کیا تو لوگوں کی حمایت اور کانگریس کی حمایت سے ہمیں جو ہے القاعدہ کے مقابلے کے لیے اس جنگ کا آغاز کرنا پڑا.
This transition has allowed us to steadily draw down our own forces from a peak of 100,000 US troops to roughly 32,000 today. 2014, therefore, is a pivotal year. Together with our allies and the Afghan government, we have agreed that this is the year we will conclude our combat mission in Afghanistan. This is also a year of political transition in Afghanistan. Earlier this spring, Afghans turned out in the millions to vote in the first round of their presidential election, defying threats in order to determine their own destiny. And in just over 2 weeks, they will vote for their next president. And Afghanistan will see its first democratic transfer of power in history.
صدر اوباما کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں 100,000 فوجی موجود تھے شروع میں جب جنگ شروع ہوئی، لیکن اب اس کو کی تعداد اس وقت 32,000 کر دی گئی ہے۔ اور 2014 کو صدر اوباما نے کہا کہ بڑا ایک اہم سال ہے، جبکہ افغانستان میں افغان حکومت نیٹو اتحادیوں کے ساتھ مل کر امریکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہاں سے واپس نکل آیا جائے گا 2014 میں۔ اور افغانستان میں بھی سیاسی منتقلی کا عمل جاری ہے، جہاں پر لوگوں نے بڑی تعداد میں ووٹ دیے ہیں اپنے نئے صدر کا انتخاب کرنے کے لیے۔ اگلے 2 ہفتوں میں اس بات کا بھی پتہ چل جائے گا کہ کون صدر ہوگا وہاں پر۔ اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے افغانستان کی تاریخ میں کہ منتقلی، سیاسی منتقلی کا عمل ایک جمہوری حکومت سے دوسری جمہوری حکومت کو ہو رہا ہے۔
American personnel will be in an advisory role. We will no longer patrol Afghan cities or towns, mountains or valleys. That is a task for the Afghan people. Second, I've made it clear that we're open to cooperating with Afghans on 2 narrow missions after 2014, training Afghan forces and supporting counterterrorism operations against the remnants of Al-Qaeda. Today, I want to be clear about how the United States is prepared to advance those missions. At the beginning of 2015, we will have approximately 98,000 U.S. Let me start that over, just because I want to make sure we don't get this written wrong. At the beginning of 2015, we will have approximately 9,800 U.S. service members in different parts of the country, together with our NATO allies and other partners. By the end of 2015, we will have reduced that presence by roughly half, and we'll have consolidated our troops in Kabul and on Bagram Airfield. 1 year later, by the end of 2016, our military will draw down to a normal embassy presence in Kabul with a security assistance component, just as we've done in Iraq. Now, even as our troops come home, the international community will continue to support Afghans as they build their country for years to come. But our relationship will not be defined by war. It will be shaped by our financial and development assistance, as well as our diplomatic support. Our commitment to Afghanistan is rooted in the strategic partnership that we agreed to in 2012, and this plan remains consistent with discussions we've had with our NATO allies.
صدر اوباما نے یہ کہا کہ اس سال کے آخر تک اور آئندہ سال سے، یعنی 2015 کے آغاز سے، افغانستان کے لوگ خود ذمہ دار ہوں گے اپنی سیکورٹی کے لیے، اور امریکہ کا رول جو ہے وہ مشاورت کا ہو جائے گا، اور اس کے بعد افغانستان کے لوگوں کو ہم بہرحال حمایت مہیا رہے گی ہماری، اور ہم انہیں مشورے دیتے رہیں گے، ان کی تربیت کرتے رہیں گے، اور ہمارا کام بنیادی طور پہ تربیت اور مشاورت اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں معاونت ہوگا، یعنی جو القاعدہ کے باقیات اور جو دہشت گردوں کے باقیات ہیں ان کے خلاف ہم مل جل کر جنگ جاری رکھیں گے۔ سرد نے بہت ہی وضاحت سے کہا کہ 2015 سے ہماری فوجوں کی تعداد 9,800 یعنی 9,800 تک ہو جائے گی، اور اسے 9,800 تک محدود کر دیا جائے گا۔ اس میں اتحادیوں اور نیٹو کی افواج بھی شامل ہوں گی، اور 2015 کے بعد یہ تعداد آدھی کر دی جائے گی، اور ان کا زیادہ تر تعداد جو ہے وہ کابل اور آس پاس کے علاقوں میں محدود رہے گی، اور پھر 2016 کے آخر تک یہ ساری تعداد یہ معمول کے مطابق کاروائیوں کے تحت جو ہے محدود کر دی جائے گی، اور یہ کابل تک محدود ہوگی۔ اور صدر نے بہت ہی واشگاف الفاظ میں کہا کہ وہاں سے واپسی کے بعد بھی ہم افغانستان کے ساتھ معاونت، مشاورت اور ان کی امداد کرتے رہیں گے تاکہ لوگوں کو خوشحالی سے ہمکنار کیا جا سکے۔
سیکیورٹی فورسز ہو آر ٹرینڈ ٹو ٹیک دی لیڈ اینڈ الٹیمیٹلی فل ریسپانسبلٹی، وی ریمین کمیٹڈ ٹو اے سوورن، سیکیور، اسٹیبل اینڈ یونیفائڈ افغانستان۔ And toward that end, we will continue to support Afghan-led efforts to promote peace in their country through reconciliation. We have to recognize Afghanistan will not be a perfect place, and it is not America's responsibility to make it one. The future of Afghanistan must be decided by Afghans. But what the United States can do, what we will do, is secure our interests and help give the Afghans a chance, an opportunity to seek a long overdue and hard-earned peace. America will always keep our commitments to friends and partners who step up, and we will never waver in our determination to deny al-Qaeda the safe haven that they had before 9/11. That commitment is embodied by the men and women in and out of uniform who serve in Afghanistan today and who have served in the past. In their eyes, I see the character that sustains American security and our leadership abroad.
صدر اوباما نے کہا کہ افغانستان میں ٹریننگ کے بعد یہ وقت آنا چاہیے جب افغانستان کی افواج وہاں کی خود ذمہ داری سنبھال سکیں، کیونکہ صدر اوباما کے مطابق وہ ایک خود مختار اور متحد افغانستان پر یقین رکھتے ہیں اور افغان قیادت کے ساتھ مل کر ریکنسیلیشن کی جو کوششیں ہیں اس میں بھی تعاون کو جاری رکھنے کی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ افغانستان کا مستقبل خود افغانستان کے لوگوں کے ہاتھ میں ہے اور انہیں کو اس کے بارے میں ڈیسائیڈ کرنا چاہیے۔
اور صدر نے یہ کہا کہ وہ ایک اس وعدے کا اعادہ کرنا چاہتے ہیں کہ افغانستان ایک سوورن یعنی خود مختار ملک ہو، محفوظ ہو اور آزاد ملک ہو۔ اور صدر نے یہ بھی کہا کہ ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ افغانستان ایک پرفیکٹ جگہ نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود جو ہے ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ افغانستان آگے کی جانب قدم اٹھائے گا اور اس کے مستقبل کا تعین جو ہے افغانیوں کو خود کرنا ہے، اور امریکہ افغانیوں کو یہ مدد دینا موقع دینا چاہتا ہے کہ وہ ایک پرامن ملک کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں اور القاعدہ کو، القاعدہ کے جو باقیات ہیں ان کو ایک محفوظ پناہ گاہ مہیا نہ ہو۔
Thanks very much.
یا صدر اوباما کا خطاب یہاں پر ختم ہو گیا، اور رضی صاحب جیسا کہ صدر اوباما نے بہت واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ 2016 کے بعد افغانستان میں امریکہ کی کا فوجی عمل دخل نہیں رہے گا اور نہ ہی نیٹو اور اتحاد کی فوجیں بھی وہاں سے نکل جائیں گی، اور وہاں پر جو سفارت خانے کی معمول کی کاروائیاں ہیں صرف وہی جاری رکھی جائیں گی۔
جی ہاں، بڑے واضح طور پہ صدر اوباما نے اس بات کا اعادہ کیا جیسا آپ نے کہا کہ 2016 کے آخر تک تمام باتیں جو ہیں وہ معمول کے مطابق ہو جائیں گی، اور یہ ساری کاروائیاں جو ہے یا فوج کی تعداد جو ہے صرف کابل تک محدود ہوگی اور معمول کے مطابق وہ اپنے فرائض ادا کریں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کے لوگ اپنے ملک کی تعمیر کے لیے خود اپنا بھرپور کردار ادا کریں اور امریکہ اور اس کے اتحادی ایک مشاورت کا کردار ادا کرتے رہیں، تربیت کا کردار ادا کرتے رہیں، انہیں تربیت دینے کا۔ اور جیسا کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ صدر نے یہ بڑے واضح طور پہ کہا کہ ہماری کمٹمنٹ ہے کہ افغانستان ایک خود مختار ملک ہو اور محفوظ ملک ہو اور ایک آزاد ملک ہو، اور یہ ایک بہت پرفیکٹ جگہ تو نہیں ہو سکتی لیکن افغان عوام اپنی خوشحالی کا تعین خود کر سکتے ہیں اور اپنے لوگوں کا مستقبل خود تعمیر کر سکتے ہیں۔ ہم انہیں ایک موقع دینا چاہتے ہیں کہ وہ ایک پرامن ملک کی تعمیر کریں اور القاعدہ کو محفوظ پناہ گاہ مہیا نہ ہونے دیں۔
شکریہ بہجت جیلانی اور رضی احمد رضوی اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ دینے کا۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے۔ اس پروگرام کی ایڈیٹر تھی بہجت جیلانی، ہمارے ساتھ پروڈیوسر تھے ویٹو میر اور ہمارے انجینئر تھے گریگ برنس۔ اپنی میزبان نیلوفر مغل کو اجازت دیجیے، لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ ان خبروں کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ ہمیں اپنی رائے سے بھی آگاہ کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں ہمارا پتہ ہے وائس آف امریکہ، پی او باکس 1353، اسلام آباد۔ آپ کے لیے آج بس اتنا ہی، اللہ نگہبان۔